قربانی کے تمام ہی مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی، اور بر صغیر اس کو بھی تاریخ کے ہی جائزے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بر صغیر کے اندر جب اردو زبان کی ایجاد ہوئی اس وقت سے جتنے فتاوے لکھے گئے اور اردو زبان کے تمام فتاووں میں قربانی کی افادیت اور اس کے تمام تر شرعی مسائل کی بحث پر جو کلام کیا گیا، اس وقت کے تمام متداول فتاووں کی ترتیب ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جو یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوئے، اور وہ ویب سائٹ پر موجود بھی ہے جس کو بعد میں دیکھا بھی جا سکتا ہے. ہم اپنی سابقہ درس کی ترتیب کو جو مسلسل جاری ہے الحمدللہ اس کی مناسبت سے دوبارہ آج ہم 1058 ہجری جو حضور شیخ عبدالحق محدث رحمت کا وصال ہے اسی ترتیب کو لے کر چل رہے تھے، آج اس کی ایک آخری نشست آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. پھر آنے والا دور انشاءاللہ آنے والی تاریخ سلطنت مغلیہ کے اعتبار سے اور مسجد اور مدرسے میں علوم شریعت کی طرف جو اشاعت اور اس کی افادیت ہند کی سرزمین پر اس انداز میں ہوئی، عرب میں کیا معاملات چل رہے تھے، اس کی تشریح انشاءاللہ اس درس کے اختتام پر یعنی آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ کے سامنے یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ ترتیب اہل سنت کے معتبر علماء کی ترتیب کے ساتھ ہے. 1058 ہجری میں حضور محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث علیہ رحمت کا ذکر خیر کر رہا تھا، جو اس 1000 سال کے سر پر اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی شخصیت ہے. یعنی مجدد الثانی علیہ رحمت کے ذکر خیر کے بعد آپ کا ذکر خیر طریقت کے سلسلوں میں اہل سنت کے مسائل میں سر فہرست ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ ترتیب بارہا یادہ ہو چکا ہے کہ مجدد پاک قیوم زمانی مجدد الثانی علیہ رحمت اللہ نے اکبری حکومت کا اپنے زور بازو سے بھی اور اپنی روحانی قوت سے بھی اس کا مکمل تشریح بام کیا. حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کے دور میں سید احمد جون پوری نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے ماننے والے ہند کی سرزمین پر بڑی تیزی سے پھیلنے لگے، اور اس وقت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے اپنی تحقیق تحریر اور اپنی تقریر کے ذریعے ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر کے گوشے گوشے میں مقام نبوت کی صحیح پہچان کروائی، اور آج تک جس گھرانے میں جس علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین ہیں اس کا سب سے بڑا سہرا مجدد الحسانی کے بعد شاہ عبدالحق محدث علیہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم. ہم ان کی کتابوں کی طرف گئے تھے کہ ان بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے متعلق تصریح کی ہے، میں نے آپ کے سامنے خلیق احمد نظامی کی ایک تحقیق بھی پیش کی کہ اس وقت شاہ عبدالحق محدث دہلوی واحد شخصیت تھی، یعنی اکبر نے جب یہ دعویٰ کر دیا تھا الفی عقیدہ کہ 1000 سال ہو گئے سرکار کا دین منسوخ ہو چکا ہے معاذ اللہ، اب میرا دین چلے گا، اور اس نے ایک مہر بنا لی تھی اکبر جلال الدین جل جلال کے نام، اور وہ اپنے تمام فرمان پر اس کو ثبت کرتا تھا. تو مجدد باغ نے اس کا رد کیا، سید محمد جنپوری نے اسی متصل نبوت کا دعویٰ کیا، تو خلیق احمد نظامی نے وہاں پر بڑی پیاری بات لکھی کہ اس وقت بر صغیر کے اندر سب سے بنیادی مسئلہ کیا تھا، بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ رسالت کس کو کہتے ہیں اور مقام رسالت ہوتا کیا ہے، رسول کس کو کہتے ہیں. تو سب سے بڑا کام یہ تھا کہ مقام رسالت کی صحیح تصویر پیش کی جائے، اس کی صحیح عکاسی کی جائے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اتنے اشکال، اتنے وہم، اتنی باتیں ڈال دی گئی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں تصور نبوت کا بالکل خاتمہ ہو چکا تھا. اس وقت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے اس پر گویا کہ تجدیدی کام کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا، تمام مورخین نے آپ کو داد و تحسین سے نوازا، اور آج بھی آپ کی کتابیں موجود ہیں جو الحمدللہ طالب حق کے لیے ایک رشد و ہدایت کا مینارے نور کے سے مترادف ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ شخصیت ہے، میں اکثر دس میں کہتا ہوں تو آج ان کا ذکر کیونکہ آخری نشست اس میں پھر عرض کر دوں کہ بر صغیر کے اندر دو بڑے فرقے، ایک طرف اہل تشیع، ایک طرف اہل سنت. اب کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اس میں داخل اور ان حضرات کو گویا کہ قبول کرتا ہے، اس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے تمام مذاکر فکر کے علماء کے اقوال سے عبد الحق صاحب کی خدمت میں پیش کی جو انہوں نے کہا ہے. واپسی کی قسم بھوپالی ہو یا جماعت اہل حدیث کی سرکار ابراہیم نیز سیالکوٹی ہو یا جناب علماء دیوبند کی لمبی فہرست ہو, ان تمام نے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے. اور یہ شخصیت ایک شخص کے نام سے نہیں بلکہ اہل سنت کے معیار کے نام سے ہوئی, اور برصغیر کے اندر اہل تشیع کے مقابلے میں ہم نے جس امام کو آگے چڑھ کر پیش کیا ہے وہ شخصیت عبد الحق محمد سدیلوی مجدد الرسانی علیہ رحمۃ الرضوان کی تھی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دائرہ بڑا وسیع ہے, یعنی یہ شخصیات اہل سنت وہ ہے جو اہل تشیع کے مقابلے میں, اور یہ شخصیت جو ہے تمام اہل سنت جو اپنے آپ کو اہل تشیع نہیں کہتا, جو شخص اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتا اپنے آپ کو سنی کہتا ہے, یہ ان کے امام ہیں قائد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جہالت کی بنا پر نہ جانتا ہو لیکن مدرسوں میں مکتبوں میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, انہی سے دین کو سمجھا جاتا ہے, انہی سے احادیث سمجھی جاتی ہے, انہی سے قرآن کی تفاصیل سمجھی جاتی ہے. تو ان علماء نے عقائد کے متعلق جو بحث کی اس کو ہم لے کر چل رہے تھے, ایک تفصیل آپ کے سامنے مسائل کی گزر چکی. ہم اس طرف چلے تھے کہ یہ پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور دار نبوت کس طرح وسیع ہے, کیونکہ اس میں خلیق احمد نظامی پروفیسر نے اس بات کو تاریخ کے دباؤ پیش کر دیا تھا کہ سب سے بڑا نقطہ نظر یہی ہے کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے مقام کو واضح کیا جائے. ایک طرف تو اسماعیل دہلوی نے یہ بات لکھ دی کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے دیوار کی بجلی کی خبر نہیں ہوتی, اور یہاں پر شاہ الحق مافی سے دہلی علیہ رحمت کا سید محمد جونپوری کے مقابلے میں عقیدہ نظریہ نبوت کو جو پیش کیا ہے اور نبوت کے جو مسائل پیش کیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی تحریر کردہ مشکات المصابیح کی سب سے بڑی شرح اشد الامہات جو زبان فارسی کے اندر ہے اس کی تشریح اور اس کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور میں نہیں سمجھتا اس سے تقریر کے بعد اور تحقیق کے بعد کہ اب کوئی اختلاف کی گنجائش رہ جاتی ہے, اور ہم دعوت فکر دیتے ہیں بالکل کھلے انداز کے اندر کہ وہ آئے گفتگو کرے, ویب سائٹ کا ریسرچ کرے اور دیکھے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے وہ ان سے ہٹ کر اہل سنت ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ آج کا شخص یہ کہے کہ جناب میں رسول پاک سے عقیدہ لے رہا ہوں تو وہ بے وقوف ہے, اس لیے کہ جناب وہ رسول پاک سے عقیدہ کیسے لے سکتا ہے, وہ اپنے استاد سے سیکھے گا, اس کے استاد نے کسی سے سیکھا ہوگا, اس کے استاد نے کسی سے سیکھا ہوگا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم تم دے چکے ہو لیکن چلو ان کے راستے پر جن پر ہم نے انعام دیا, امام تم لے آئے ہو, تقویٰ تم نے اختیار کر دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان لے آئے تقویٰ اختیار کیا, اب دونوں کو بچانے کے لیے کیا کرو, وکونوا مع الصادقین, یہ سچوں کی جو زنجیر ہے اس کے اندر جڑ جاؤ تاکہ تمہارا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ گویا کہ متصل ہو جائے. خیر اس کا ارادہ اس لیے کہ دوبارہ یہ موضوع آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گا. ہم نے حضور شیخ محقق الاطراف شاہ عبد الحق مودی سے دہلی علیہ رحمت کے متعلق چل کے چلنے کے بعد اور میں کر دوں آپ کے سامنے, نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب جو فریق مخالف مورخ بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, اور بڑا نام ان کا گویا کہ بر صغیر میں اس اعتبار سے رہا کہ برٹش آیا تھا, برٹش کی ہم نوائی کے اندر ان کو بڑا مقام ملا, برٹش کے کوٹے پر یہ لوگ گویا کہ حج پر جاتے رہے, برٹش گورنمنٹ نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا, تو انہوں نے وہی تحریریں لکھی جو برٹش گورنمنٹ کو ہضم ہو سکے. اور جس طرح کہ آج کل ہمارے مصنف صاحب جو دعوے چل رہے ہیں بالکل اسی طرح کی بات جس کو امریکہ ہضم کر سکے. تو یقیناً اس دور میں اگر کوئی مخالف صحیح عقیدے کی تائید کرے تو وہ کتنا بڑا ثبوت ہوگا کہ اس دور میں ایک آدمی ہے جو گویا کہ ان کا ہم پلہ ہے, ہم نوالا, ہم جام ہیں, لیکن اس کے باوجود گویا کہ وہ بزرگوں کی تعریف کر رہا ہے, تو اس میں کتنی حقیقت پوشیدہ ہے. تو نواب صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب الحکمہ فی ذکر السیاستہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جس وقت سلطنت مغلیہ کا چراغ غروب ہو گیا تھا اور اس وقت مدت مدید تک ہند کی سرزمین پر حدیث کا چرچا نہیں تھا, مدرسے منبر و محراب قال اللہ قال رسول پر خاموش ہو چکے تھے, کہا جس نے بر صغیر کے اندر سلطنت مغلیہ کے خاتمے کے بعد جس نے سب سے پہلے ہند کی سرزمین بلکہ یوں کہا جائے کہ بر صغیر پر قال اللہ اور قال رسول کی صدا منبر و محراب پر دوبارہ بلند کی, نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں دنیا انہیں شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی کے نام سے یاد رکھا. اس سے بڑی بات کیا بات ہو سکتی ہے, ان کی سیرت پر ہی اگر اقوال پیش کیے جائیں اللہ اکبر, تو تحصیل حاصل ہے اس کی تفصیل گویا کہ گزر چکی ہے. اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب دوبارہ تشریف لائیں تو اگر پہلے یاد نہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھیں گے درس ہوگا تو پھر دوبارہ ذہن تازہ کر کے آئیں تاکہ ہم نے درس میں کیا سنا تھا, اگر وہ نہیں ہے تو دنیا ترقی کر گئی ویب سائٹ پر انٹرنیٹ پر ہے. یہ آدھا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یاد کچھ نہیں ہے, جس کی بنا پر پھر مجھے پیچھے جا کر تھوڑا آپ کے ذہن کو بیدار کرنا پڑتا ہے، پھر تمام باتیں آگے کرنی پڑتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جس کو پکی پکائی روٹی ملے اسے بھی کیا قدر ہوتی ہے، تو اس سے ہم مترادف ہیں کہ ہمیں کوئی نظر بھی نہیں رہی اس لیے کہ ہم نے کون سا دھوکہ اٹھایا اور کیا معاملات کیے ہیں، لیکن اگر ہم گویا کہ عقل کے ناخون لے کر اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دائرہ کتنا تنگ ہو رہا ہے، لیکن جبکہ جب اللہ دل کی آنکھیں عطا فرمائے اور دیکھے ہم کہ ہمارے قریب میں اور ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے دوبارہ بد مدد کس طرح متحد ہو گئے ہیں، تو آج بھی کسی شاہ عبدالحق کی ضرورت ہے کہ جناب جو آئے اور ہمارے باطن کو جھنجھوڑے اور اس بات کو واضح کرے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دور کیسا بھی گزر جائے میرے امتیوں کو گھبرانا مت، اس لیے کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے دین کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کر رہا ہو تو گھبرانا مت، اس لیے کہ استعینوا باہل القبور، ان اہل قبور کی طرف جانا کہ جو تمہارے اسلاف میں سے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. جب تمہارے سامنے یہ روش تمہارے سامنے والے ہو جائے گی تو تم دوبارہ جو تمہاری گاڑی صراط مستقیم سے ہٹ چکی ہے دوبارہ وہ صراط النبی علیہ السلام پر چلنا شروع ہو جائے گی، جبکہ تم اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تمہارے اسلاف جو قبروں کے اندر ہیں جن کے نام لینے سے تمہارا سیر خون بڑھ جاتا ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا کرتے. آج جناب ایک مسجد والا یہ کہہ رہا ہے، دوسری مسجد والا یہ کہہ رہا ہے، تو چھوڑو ان کو، آؤ جس پر وہ بھی متفق ہم بھی متفق، وہ ان مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب یہ تو فرقہ واریت کی بات ہے. میں نے کہا آپ بڑے بزرگ ہیں، مارکیٹ کے اندر کبھی بیٹھے تو لگتا ہے کہ آپ کی طرح تو کوئی چرم زبان نہیں، دین میں ٹماٹر بیچنے آلو بیچنے میں آپ کو اتنی سمجھ، لیکن دین کی بات آئی تو کہتے ہیں نہیں جناب سب صحیح ہے اور تمام معاملات جو ہے درست ہیں. اللہ پر یہ خود فریبی ہے، خود کو دھوکہ دینا ہے اور دوسروں کو دھوکہ دینا ہے. دین کے لیے بندہ جب تک مستعد رہتا ہے وہی بندہ متسلیم رہ سکتا ہے جو ہمارا وقت ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں گردش دے، ورنہ اچھے اچھے کے قدموں کو شیطان لفظ کی طرف لے آتا ہے. تو لہٰذا جس اس کو فرقہ واریت کہے ہم ہرگز اس کے لیے نہیں بیان کر رہے ہیں، اور اگر فرقہ واریت بھی کہے تو کیا برا ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت تک وہ جھوٹ پیدا بولنے والے پیدا ہوں گے، وہ تمہارے سامنے ایسا جھوٹ بولیں گے جو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. مسیح کی حدیث ہے کہ یقول فی آخر زمان کذابون دجالون یاتونکم بالاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. ارے باپ کو یاد رکھے گا تو تمیز کر سکے گا نا کہ میرے باپ نے بات سنی بھی تھی کہ نہیں سنی تھی. اب جو باپ کو بھلا کر اسی دور کی بات کرے اور یہ جناب فرقہ واریت ہے تو ہر چیز میں تسلسل ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. ہمارے باپ دادا تو تیجا فاتحہ برسی تمام کرنے والے تھے، لیکن ہمارے باپ داداؤں نے یہ کام نہیں کیا جو آج کیا جا رہا ہے. اس پر ثناء اللہ مرتصری صاحب بھی سچ کہہ گئے، ان کی کتاب ہے صلاۃ محمدی، اس میں کہتے ہیں جس وقت میں امرتسر آیا، امرتسر جب میں آیا پڑھ کر تو کہا میں نے گرد و نواح میں دیکھا کہ مسلمانوں کا جمع غفیر ہے، لیکن ان میں کوئی علی حدیث مجھے نظر نہیں آیا کہ لگے وہ کیسا قیدا رکھتے تھے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امرتسر پنجاب کے علاقے میں جب سارے مشرقی پنجاب کے اندر گویا کہ مسلمان رہ رہے ہیں، آپ ان کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اس طرف سیالکوٹ کا علاقہ وہ تمام امرتسر کا علاقہ سکھوں کے مقابلے مسلمان جو ہے وہ عقیدہ کیا رکھتے تھے، بولے جن کو بریلوی کہتے ہیں. پابندازہ خود لگائیے، یہ پہلے سے ہی ہیں، بعد میں گڑبڑ انہوں نے کی ہے، یہ خود ذکر اس کا کرتے ہیں کہ جناب دنیا جی نے بریلوی کہتی. میں نے کہا جناب اس کو چھوڑو، یہاں تو دنیا کہہ رہی ہے نا کہ بر صغیر کس سرزمین پر جس نے سب سے پہلے قال اللہ قال رسول کو بلند کیا ہے، مجھے جس پاک کی بات دنیا ہمیشہ عبد الحق کہتی ہے، نہ انہیں بریلوی کوئی کہتا ہے نہ کوئی کچھ کہتا ہے، تو آؤ انہیں پر متفق ہو جاتے ہیں. یہی وہ شخصیات ہیں جو صراط مستقیم کے مسافر ہیں، ہم بھی اپنی چولی دامن کو لے جا کر ان کے دامن سے وابستہ کر دیں تاکہ ہم بھی صراط مستقیم کے مسافر بن جائیں. آئیے آپ کے سامنے اس تفصیل کے بعد آخری چند باتیں پیش کر کے درس ختم کرتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دین کے رحمت نے حدیث کی شروحات پر بے شمار کتابیں لکھی، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد تم میری احادیث کو ریت کے ذرات کی طرح پاؤ گے، تمہیں کس طرح پتا چلے گا کہ کون سا میرا قول ہے کون سا میرا قول نہیں. ادھر امام جعفر صادق نے کوئی دین بیان نہیں کیا اور چار لاکھ حدیثیں بن گئی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اتنی روایتیں بیان کرنے والے آ جائیں گے جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلے گا میرا دین کیا ہے. سگا نے فرمایا اس وقت میرے قول کو قرآن پر پیش کرنا، اگر قرآن سے اس کی مماثلت ہو جائے، مطابقت ہو جائے، مناسبت ہو جائے تو میرا قول ہے، اور نہ ہو چاہے خواہ اس کی سندیں کتنی بھی صحیح ہو میرا قول نہیں ہو سکتا. تو میرے جیسا آپ جیسا آدمی کیا قرآن پر عبور رکھتا ہے جو حدیثوں کو اس پر پیش کرے گا. ظاہر سی بات ہے شاہ عبدالحق صاحب جیسی شخصیت کی ضرورت پڑے گی کہ جناب جو اس بارے کی طرف آئے. اسی لیے انہوں نے قرآن کی تفاسیر بھی لکھی، احادیث بھی لکھی، اس طرح کے مجدد پاک علیہ رحمت کے صرف مکتوبات کو اگر پڑھ لیا جائے اللہ اکبر تو بولا کہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں کہ ان حضرات کو قرآن کے علوم پر کتنی گہری نظر تھی, اور احادیث مبارکہ جس کے ترجمے سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ایک ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, وہ اس حدیث سے ہزاروں مسئلے حل کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اس طرح کے مستحیلین کے قول میں گزرتا ہے کہ ایک ایک حدیث سے کئی ہزار مسائل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نکال لیا کرتے تھے. تو یہ کیا چیز ہے کہ دراصل خدا کا دین ان کے قلب پر جتنا روشن ہوا ہے تو ان کے لیے راہ شریعت مطہرہ کی اتنی واضح ہوتے چلے گئے. تو صاحب الحق سے دین میرے رحمت نے حدیث کی شرح پر دو مشہور کتاب لکھی, ایک لکھی لمعات جو عربی زبان میں مشکات کی شرح جو تقریباً ابھی نایاب ہے لیکن علماء کی پرانی دہلویوں کے اندر وہ موجود ہے. اشیت المعات یہ زبان فارسی میں ہے, یہ بھی مشکات کی شرح ہے لیکن یہ بالکل متبادل ہے, ہر مکتبے پر ہر طالب علم کے پاس گویا کہ یہ کتاب ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے سیرت پر ایک بڑے مضبوط کتاب لکھی مدارج النبوت کے نام سے, جو اردو ترجمہ ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اہل سنت میں حضور مفتی اعظم مفتی شجاعت علی قادری صاحب علیہ رحمت کے والد گرامی نے اس کا بڑا زوردار ترجمہ کیا اور بڑے خوش سلوکی کے ساتھ فارسی اس کتاب کا ترجمہ کیا, جو مارکیٹ میں موجود ہے آپ اپنے گھروں میں رکھے اس کا مطالعہ کریں, مستند ترین کتاب ہے. تو صاحب الحق مودی صدر علیہ رحمت کی کتاب جو ہے کہ یہ بھی ہے, حضور سیدنا غوث اعظم کی سیرت پر چار مضبوط کتابیں آپ نے لکھی. خیر, ہم چل رہے تھے احادیث کی طرف کہ احادیث میں وہ مسائل موجود ہیں جو آج اہل سنت الحمدللہ عمل کر رہے ہیں لیکن اس کو جان بوجھ کر مشکوک بنایا جاتا ہے. نہیں جی, یہاں سرکار کی مراد یہ تھی, نہیں جی یہ تھی, جس نے جو سمجھ میں آیا وہ اپنی گویا کہ وہ ڈپلی بجا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بات, لیکن اس کی زبان کو روکنے والا کون نہیں کہ بھائی آپ کون ہیں, کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اتنی اس حق کے ساتھ گویا کہ بات کر رہے ہیں. آج تو دور یہ آ گیا ہے کہ جس نے قلم اٹھایا وہ مفسر بن گیا, جس نے کتاب اٹھائی اس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا, چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے کبھی مودودی تفسیر لکھ رہا ہے کبھی کون تفسیر لکھ رہا ہے, نہیں جسے قرآن سے کوئی تعلق نہیں, علوم شریعہ کے حاصل کرنے والے طالب علم کے مطابق بھی اس کا علم نہیں, لیکن جناب دیکھا جائے تو جناب یہ امبار گویا کہ مسلمانوں کے سر پر موجود ہے. تو اس وقت کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم ان مصنوعی اور بناسپتی ملاؤں سے بچ کر ان علماء کی طرف آئے تو ہمارا عقیدہ بچ سکتا ہے, ان بزرگوں کی طرف آئے تو ہمارا عقیدہ بچ سکتا ہے, ورنہ بناسپتی تو ہر دور میں پائے جاتے ہیں لیکن اسی شخص کی بات مانی جائے جو ان تسلسل کو بیان کرے. اور یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا, انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا اور کفر اور الحاد کے مقابلے میں شرعی علوم کو بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, مسئلہ علم غیب پر جو خواب کی تھی جس کے بارے میں شیخ عبدالحق مودودی دہلوی نے جو ارشاد فرمایا تھا, جو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے شان کو درمیان رکھا, ادھر شاہ عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ تھا کہ سرکار پر سب چیزوں رکھی ہو گئی. فرمایا کہ اولین و آخرین حضرت آدم کی ولادت سے پہلے بھی اور جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا سب چیز اللہ نے اسی خواب میں آپ پر روشن کر. اور یہی بات اگر ہم کریں تو جناب اس پر شرک اور کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں, لیکن صبر کیجیے ابھی اپنے آپ کو بڑے بڑے, ابھی آپ میں کہیں قریب سے گزر رہا تھا تو ایک بہت بڑا بورڈ لگا تھا امام شاہ ولی اللہ اکیڈمی, میں نے کہا شاید اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کے عقیدے پڑھائے جاتے ہوں گے, لیکن نام نکل کے نام لکھ کر صرف چندہ پکڑنا ہے, چلے گا دین وہی نجریوں کا, نام رکھیں گے امام شاہ ولی اللہ صاحب کا. تو ہم نے کہا انشاءاللہ ابھی اس کے بعد موضوع شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے اور ان کے ساتھ دادی شاہ عبدالعزیز صاحب کا ہے, تو دیکھیں گے جناب ان کا عقیدہ کیا ہے. نام لکھو امام شاہ ولی اللہ صاحب, اللہ اکبر, اور بات کرو وہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب جس عقیدے کو کفر کہتے تھے اور وہ عقیدہ ان کے اندر داخل کر کے نام شاہ ولی اللہ صاحب کا لکھو, تاکہ تاریخ, یہ ایک بھیانک سازش ہوتی ہے اگر آپ اس کو سمجھے, یہ تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی, تاکہ دنیا آنے والی پھر یہ سمجھے کہ جناب یہ جتنے بزرگ تھے تمام کے ایسے عقیدے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے یا دین بیان کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں کتابیں چھپ رہی ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, جس کی بنا پر اس تحریک کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی. لیکن یہ اکیڈمیا, جس طرح جبھی میں شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لے رہا ہوں, آپ بڑے خوش ہوئے جناب وہ جگہ پر فلاں جگہ پر امام شاہ ولی اللہ اکیڈمی کھلی ہے اور ہمارے امام صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لے رہے تھے, یقین نہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے ماننے والے ہوں گے, اللہ اکبر, ان کے پاس لے جا کر بعید نہیں کہ کوئی اپنے بچے کو داخل کروا دے, لیکن پہلے یہ بات پوچھ لی جائے کہ آپ واقعی میں اگر شاہ ولی اللہ صاحب کے ماننے والے ہیں تو جو شاہ ولی اللہ صاحب کے نظریات ہیں اسی کے معتقد ہیں, تو پہلے آپ اپنا نصاب چیک کرائیے کہ آپ آیا جو اپنے ہمارے بچے کو پڑھائیں گے کیا وہ وہی نصاب ہوگا, وہی تعلیم ہوگی کہ جناب شاہ ولی اللہ صاحب نے, شاہ عبدالعزیز صاحب نے پیش کی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے تو معاملہ بالکل برعکس نکلے گا کہ بقول اس چور کے, کہ چور کو اگر کوئی پکڑنے کے لیے بھاگے تو جب وہ دیکھے کہ عوام میرے سر پر آ گئی ہے تو وہ کہے گا چور چور چور, تاکہ لوگوں کی توجہ کہیں اور کی طرف ہو جائے. لیکن آپ دین کے سپاہی ہیں, جو باتیں آپ سن رہے ہیں آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے حلقے اخبار کے اندر, آپ کی جو وسعت ہے، آپ کی جو پہنچ ہے، آپ کا جو معیار ہے، جو آپ کی دنیاوی اور روحانی قوت ہے، چاہے وہ روحانی حلقہ ہو یا دنیاوی حلقہ ہو، آفس ہو، گھر ہو، جو بھی ہو، آپ کی اولاد ہو، گھر کی مسئولات ہو، آپ پر یہ فرض ہے یہ باتیں ان کے اندر منتقل کریں تاکہ یہ دین ہمارا محفوظ رہے، یہ ہمارے عقائد محفوظ رہے. ورنہ انہوں نے تو اکیڈمیاں بنا بنا کر ہمارے بچوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کی اور ان کے سادہ ذہنوں کے اندر کبھی اقرا کے نام سے کچھ بات ڈالنے کی، کئی کسی اور چیز کے نام سے کچھ بات ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہمارا صرف یہ کام نہیں میرے دوستو کہ ہم زور لگا کر یہاں پر تقریر کریں اور بڑے منہمک ہو کر گویا کہ تقریر کو سنیں. باہر جا کر پوچھا گیا جناب تقریر کیا تھی؟ کہا بہت اچھی تھی. کہا کیا تھی؟ کہا بہت اچھی تھی. کہا کیا کہا گیا؟ کہا بہت اچھی تقریر کی تھی. تو کچھ پتا نہیں تو یہ مسکراہٹ کے ساتھ، یہ تعجب کی بھی مسکراہٹ اس پر ہونی چاہیے کہ ہماری اس پر ذمہ داری ہے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا یہاں پر. ہمارے بزرگوں نے اگر کسی کے حضور وقت دیا یا کام کوئی بات کی تو اس کو محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے کے بعد اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو. یہ پیری مریدی صرف مال بٹورنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ہمارے مشائخ نے جو پیری مریدی کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ دین پہنچے، اور مرید بننے کو اس لیے ضروری قرار پایا کہ صحیح العقیدہ شخص کا اگر کوئی مرید ہو جائے اس پیر کا فیض سب سے بڑا کیا ہوگا؟ اس کا ایمان بچانا، اس کا ایمان بچانا. اس لیے بیعت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم سے وابستہ ہے یہ سارے ان سے وابستہ ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام قائد مرشد کے نام سے اٹھائیں. مشکاۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے جو تمام آپ حضرات جانتے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب سے. وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، مسلم میں موجود ہے، میں نے سرکار کے حضور پانی پیش کیا رات کے وقت. سرکار نے مجھ سے کہا سن مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگی. اس حدیث کے بعد اب کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شاہ عبداللہ صاحب کے موضوع کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ واضح ہو چکا ہے. ایک عبارت و نص ہے، بالکل واضح ہو گئی بات آپ کے سامنے کہ جناب اس حدیث سے یہ مطلب نکلا اور یہ واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام حضور کی خدمت کیا کرتے تھے. لہذا مرشد کو وضو کے لیے پانی پیش کرنا یا استاد کو وضو کے لیے پانی پیش کرنا اس حدیث سے ثابت ہو گیا. ٹھیک، یہ جیسا ابھی سن رہے ہیں سمجھتے جا رہے ہیں. اسی طرح یہ پتا چلا کہ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ سرکار پڑھا کرتے تھے اور صحابہ خدمت کے لیے اٹھا کرتے تھے. ایک بات کسی بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ صحابہ کو سرکار ہمیشہ اپنے سے سوال کرنے کے بارے میں کہا کرتے تھے. اور یہاں اللہ زور لگانا، خدا کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے اس حدیث سے بعد ابھی میں نے کسی صراط النبی علم تعلیم کسی مسافر کے قول ابھی آپ کے سامنے نہیں پڑھا ہے، بلکہ ان تمام جماعت کے امام اعظم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس سے جہاں تک یہ پتا چل رہا ہے، وہاں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کے درخشاں عقیدے ایسے تھے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیاوی چیز نہیں بلکہ اخروی چیز کا بھی سوال کیا کرتے تھے جو بعد قیامت عطا ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ عمل کا دار گویا کہ نجات کا دار و مدار تو عمل پر ہے اور ایمان و عمل پر ہے، اب پتہ نہیں کہ تم اس حال میں کیا رہو گے کیا نہیں رہو گے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کی بغیر عطا فرماتے تھے. تو اس سے یہ پتا تھا کہ سرکار کو اپنی امت کے خاتمے کا بھی علم ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ رب کریم عطا فرمائے گا. صحابی کا سوال کرنا اور سرکار کا عطا کر دینا تو قیامت تک کے لیے عام ہوا، وہ صحابی ہے یعنی امت کا ایک نمائندہ ہے، امت کا ایک نمائندہ ہے. سرکار عطا کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ایک قاسم ہے، نہ اس قاسم کے گویا کہ کوئی بدل ہو سکتا ہے. اور اب یہ نہیں کہ وہ تو صحابی مانگ رہا تھا، ہم نے کہا صحابی نے مانگا تو پوری امت کا ایک نمائندہ تھا جس نے عطا کیا، تو قیامت تک ذات مصطفیٰ سے سوال کرنا جائز ہوا. اور جب ایک نمائندے کے لیے میرے آقا یہ عطا کر سکتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک اپنے کلمہ پڑھنے والے کو یہ نعمت دے سکتے ہیں. یہ ڈرامے کرتے ہیں وہ جناب، وہ تو صحابہ کے زبان کی بات تھی. تو ہم نے کہا صحابہ کوئی شرکیہ سوال کرے تو جائز ہو جاتا ہے، یعنی بقول تمہارے لحاظ باللہ کہ یہ سوال شرک ہے کہ سرکار سے کچھ سوال نہیں کیا جا سکتا، تو یعنی صحابی شرک بولے تو جائز اور ہم بولے تو شرک. ہم نے کہا اس لیے کہا تھا کثرت سے سر نہ منڈائیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ گروہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے ایک نمائندہ ہے جو سرکار کی بارگاہ میں اس بات کا سوال کر رہا ہے. تو اب حضرت بھائی حضرت ربیعہ بن کعب نے جب یہ سوال کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت عطا فرمایا. اس کے تحت ہم نے گزشتہ درس پیش کر دیا ہمارا، ایسے تو نماز میرا موجود ہے کہ حضور شاہ عبداللہ قادری سے دہلوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ سرکار نے اپنے سوال کو مطلق رکھا، یعنی کوئی قید نہیں لگائی کہ اونٹ مانگنا تو زمین مت مانگنا، زمین مانگنا تو کھجور مت مانگنا، کھجور مانگنا تو جناب فلاں چیز مت مانگنا، یہ زمین کی چیز مانگنا تو آسمان کی مت مانگنا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا سل بعض لوگ کہتے ہیں سلما شیتا، لیکن اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو تو چاہے مانگ، بلکہ سرکار نے فرمایا سل مانگ، اور اس میں یہ معنی مضمر تھا اور مان لی یہ چیز موجود تھی کہ جو تیرا دل چاہتا ہے. صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اونٹ مانگوں، کھجور مانگوں، زمین مانگوں، کیا مانگوں، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے، مصطفیٰ سے تو وہ مانگو جو کوئی اور نہیں دے سکتا. فرمایا حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میرا آقا علیہ السلام عطا فرمایا. اسی پر فاضل بریلوی نے جو لوگ حدیث نہ پڑھ سکے، علماء کی تقریر نہ سن سکے، تو خوش لحان نعت خان سے وہ نعت تو سن سکتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے محب امام احمد رضا نے اسی عقیدے کو، قرآن و سنت کو گویا کہ شعر کے اندر بیان کیا کہ بچے بھی گنگنائے تو وہ سوچے کہ اس میں کیا بیان کیا، کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط غلط، یہ حدث بے بسر کی ہے. تو یہ تمام باتیں شعر میں بھی بیان کر دی تاکہ اگر کسی نے قرآن و حدیث کو نہیں سنا تو کم سے کم ان اشعار کو گنگنائے تو اسے سرکار کا دین سچی طور پر مل جائے، اور وہ جو سجو کرے کہ شعر میں یہ ذکر ہے تو علماء سے پوچھے کہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ذکر ہے. یہ شاعر تو یہ بات کو ذکر کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات وہ شاعر محض نہیں، وہ اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مجدد بھی ہیں. اللہ نے صرف ان کو شعر شاعری میں نہیں، امام احمد رضا کا یہ ملکہ ہے اور مجددوں کی فہرست اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، لیکن فاضل بریلوی کا یہ محض گویا کہ اگر تعصب سے بالا تر ہو کر اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے اندر خدا نے خصوصی رحمت طبیعت فرما دی تھی کہ آپ کسی ایک موضوع پر مجدد نہیں تھے، بلکہ علوم شریعہ کے تمام علوم پر آپ کو مجدد قرار دیا گیا. صرف بد مذہبوں کے مقابلے پر نہیں، بلکہ کہ فقہ میں آپ کی نظر دیکھیں تو بندے کی چیخ نکل جاتی کہ خدا نے کیسی گہری نظر عطا فرمائی تھی. احادیث کو دیکھیں تو اللہ اوپر کیسا منقطع عطا فرمایا تھا. سانے شاعری کو دیکھیں، میں کہتا ہوں مرزا غالب بھی آپ کے سامنے اگر ہوتا تو وہ جھک کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا کہ وہ اردو ادب میں جو شاہکار فاضل بریلوی نے پیش کیا ہے، بڑے بڑے شعرا انگوش بدندان ہو کر رہ گئے. تو یہ ملکہ ہے. تو آپ نے گویا کہ شعر کو انداز بھی پیش کیا. ہماری بحث گزشتہ درس میں یہاں پر رہ گئی تھی کہ یہاں پر تو شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی رحم نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا مسل مان، تو وہاں پر شاہ عبدالحق صاحب نے لکھا کہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی ہر شے کا اختیار محمد فرمایا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی قوت عطا فرمائی کہ آپ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں. تو لہٰذا یہ پتا چلا یہ عقیدہ فاضل بریلوی لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ پہلے سے تھا جو ان کو وراثت میں ملا، اور یہ شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی کا عقیدہ ہے. ہم ہزار سال پیچھے جا کر اس بات کو گویا کہ دیکھ رہے ہیں. ہماری بات اس میں تھی کہ صحابہ اکرام نے سرکار سے جنت کا سوال کیا اور مانگا اور اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. ایک شخص کہنے لگے حدیث میں یہ لفظ تو ہے سل مان، لیکن یہ لفظ نہیں ہے ما شیتا، سل ما شیتا، مانگ تو کیا مانگتا ہے، جو تیرا جی چاہے. اس سے پتا چلتا کہ سرکار کو اختیار ہے. تو ہم نے اسی بحث کو قریب میں لے کر اب میں آپ کے سامنے چند حدیث سے پیش کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں، جس میں سرکار کی الفاظ موجود ہیں احادیث کے اندر اور صحابہ کے لیے، جس میں سرکار نے فرمایا سل مان شیتا، مان جو تیرا جی چاہے. یہ الفاظ گویا کہ احادیث کے اندر موجود ہیں، اور یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، میرے امام نے ایسی احادیث کو جمع کر لیا ہے الام الاولا کے اندر. اردو کتاب یہ ملتی ہے مارکیٹ میں، آپ اس کا مطالعہ فرمائیے. فاضل بریلوی نے تقریباً 300 احادیث اس موضوع پر جمع کی. بڑے بڑے محدث کو سر پہ پسینہ آ جائے اگر اس سے کہا جائے حضرت ایک موضوع پر آپ کتنے سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، تو کہا میں 50 سال سے پڑھا ہوں. کہا ٹھیک ہے حضرت، یہ قلم کاغذ ہے، پانی پینے کے موضوع پر ذرا سند کے ساتھ، سند بالکل سلیم متصل کر کے آپ ذرا 5 حدیث لکھ دیں. میں کہتا ہوں 5 حدیث لکھے تو میں اس کے ہاتھ چوموں کے واقعے میں محدث ہے. لیکن فاضل بریلوی کا یہ مقام ہے کہ جن کی عمر مبارکہ اس ادوار میں تحریک، سیاسی تحریک کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہابیت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، دور دراز سے جوابات بھی مرمت کر رہے ہیں، تمام معاملات ہیں، لیکن جہاں پر قلم اٹھایا اللہ اکبر، فقہ کے اندر بھی کمال حاصل کیا، احادیث مجھے ذوق کیونکہ احادیث سے ہے، میں نے فاضل بریلوی کے احادیث کی طرف زیادہ توجہ دی. تو ہم نے دیکھا کہ روحیں گھر پر آتی کہ نہیں آتی، اس پر فاضل بریلوی سے فتح علی شریف میں سوال ہوا، آپ نے قلم اٹھا کر 40 حدیثیں ایک موضوع پر نقل کی اور ثابت کیا روحیں گھر پر آتی، اور آخر میں کیا لکھتے ہیں، فقیر جلدی میں تھا یہی لکھ چکا، اجلت تھی جس کے بارے میں یہی لکھ چکا. یعنی 40 حدیث اس کو جمع فرمائی. کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو عطا فرمائے، آپ نے قلم اٹھا کر اس کا جواب لکھا، پوری کتاب جمع ہوئی، 300 حدیثیں اس میں لکھی. جو آج بھی وہابیت پر قرضہ ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. 300 حدیثیں اس میں آپ نقل فرمائی اور وہ الامن والعلا کے نام سے گویا کہ یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، جس کو لے کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. آئیے حصول برکت کے لیے میں ان احادیث کو آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر جلدی میں پیش کر دیتا ہوں، جس میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا کہ آپ سے اگر جنت کا بھی سوال کیا جائے تو دی جائے گی، اور صحابہ نے آپ سے جنت کی امیدیں رکھی ہیں. جس طرح کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے در منصور شریف کے اندر اور تفاصیل کی تمام کتابوں کے اندر، طبرانی موجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مصر سے روانگی کا سوچا، تو آپ نے کئی علماء سے حدیث سنی ہوگی اس لیے میں پہلے اس قول کو پیش کر رہا ہوں، تو آپ رات کو جب سفر کرتے تو رات پوری رات، کیونکہ فرعون سے آپ نکلے تھے، فرعون آپ کا تعاقب کر رہا تھا اپنی قوم کو لے کر، جو آپ نکلے تو پوری رات سفر کرنے کے بعد جب صبح ہوتی تو وہیں کھڑے رہتے جہاں سے چلے تھے. بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ معاملہ کیا ہے. رب کریم کی طرف سے وہی کی گئی، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک ہے، اس کو تلاش کرو اور اس کو لو، اور اس کی وجہ سے تمہیں جو ہے راستہ مل جائے. پتا چلا مزاروں کی تعظیم کرنا، انتقال کے بعد ان کی قبروں کی قدر کرنا، یہ انبیاء کی سنت اور خدا کی طرف سے یہ وہی ہے. یہ نہیں کہ مر گئے مردود نہ پاتے نہ درود، پتہ نہیں کون مرا ہوا ہے، کس کی قبر ہے، کیا پتا ہے. اللہ فرماتا ہے جستجو کرو. یہ اللہ حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا، نبی کا دین بیان کر دیا، وہ اندھا امام عرفات میں خطبہ دیتا ہے نا، بس ہاں دین بیان کر دیا، تمام معاملات ہو گئے، اب آگے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب نے وہی فرمائی کہ اپنے تمہاری اس جماعت میں، خود بھی اللہ نے نہیں بتایا، جستجو کے لیے تاکہ نبی کی شان بیان ہو، یوسف کا بھی مقام پتا چلے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی مقام پتا چلے. اللہ نے فرمایا تمہارے مجمع میں ایک شخص ہے، ایک ذات، ایک نفوس ہے کہ وہ جانتی ہے یا جانتا ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں کہ کون جانتا ہے، کون جانتا ہے، کون جانتا ہے، کسی نہیں پتا. ایک شخص نے کہا کہ ہاں ایک بری عورت ہے، وہ جانتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے. یہ مسلم تمام روایتوں کے ذریعے سے موجود ہے، انتہائی مشہور و متداول روایتوں کے اندر، اور تمام مفسرین نے گویا کہ اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں لیا ہے. اس کے مزید حوالے آگے سند کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا تو اس خاتون کو لایا گیا جو انتہائی بری تھی. حضرت موسیٰ کے پاس جب آئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم یوسف کے تابوت کو جانتے ہو علیہ السلام؟ تو کہا میں جانتی ہوں. کہا بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤں. کہا تو کیا چاہیے؟ کہا یہ چاہیے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں. یہ ما فوق الاسباب ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبیوں سے ما فوق الاسباب سوال نہیں کیا جا سکتا، یعنی ڈاکٹر سے آپ صرف دوائی مانگ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے، انہوں نے لکھا گیا کہ چلو ڈسپلین کھا لینا. تو کہا یہ مدد جائز ہے اس لیے کہ اسباب کے تحت ہے، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ڈاکٹر تمہیں دیکھے اور شفا مل جائے. تو کہا اسباب میں مدد یہ ہے کہ یہ سبب ہے دوائی، دوائی کھاؤ تو شفا ہوگی. کبھی ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر نے دیکھا دوائی نہیں دی اور شفا ہوگی. تو یہ ما فوق الاسباب ہے. ہم نے کہا یہ ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں، لیکن انبیاء کے اختیار میں ہے، اولیاء کے اختیار میں ہے کہ خدا نے انہیں روحانی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ تحت اسباب بھی مدد کر سکتے ہیں، فوق کے اسباب بھی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ابھی آپ اس حدیث مبارکہ کو، فرمایا کہ میں جب بتاؤں گی کہ جب میری عمر جوانی کی طرف لوٹ جائے، تو کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم کسی بڑھیا کو جوان کر سکتا ہے؟ تو یہ مدد ما فوق الاسباب ہے، کیونکہ اسبابی طور پر یہ عمر گزر گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آئی. وہ پھر وہ کبھی کہے گا کہ میں شاید کبھی جوان تھا لیکن اب میں جوان نہیں ہوں، اس لیے کہ اب وہ مکمل طور پر بوڑھا ہو چکا ہے. اب کوئی حکمت کی کوئی دوائی، کوئی معجون، کوئی مکری چیز اس کو دوبارہ جوان نہیں کر سکتی. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اور کیا؟ کہا اور یہ کہ میں جنت میں جاؤں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کیا؟ کہا جنت میں جاؤں گی اور آپ کے ساتھ رہوں گی. آپ نے فرمایا یہ کیسا سوال ہے؟ اللہ نے فرمایا عطا کر دو. وہی ہوئی، عطا کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عطا کر لیا گیا بتائیے کہ وہ تابوت کہاں ہے. چلو میرے ساتھ. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے چل رہی ہے دریا نیل کے کنارے پر. جب چلے گئے تو دریا نیل کے کنارے پانی میں اتر کے اس نے کہا کہ اس جگہ کو کھودیے. جب کھودا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک بالکل صحیح سالم موجود تھا تابوت کے اندر، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکالا. یہ نکالنا تھا، ایک رواج میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھیرنا تھا کہ اس عورت کی عمر 32 سال ہو گئی، یعنی بالکل اسی وقت وہ بڑھاپے سے جوانی کی طرف آئی. اور امام ابن حاتم لکھتے ہیں کہ جناب اس کی عمر 32 سال ہو گئی اور اس نے 16 سال کی عمر پائی، اور اس کا انتقال حضرت اس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا. آگے چل کر اسی عورت کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا، اور اس نے 1600 سال کی گویا کہ عمر پائی، 1600 سال عمر پائی اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر تصرف فرمایا تو اس وقت وہ 100 سال کی تھی اور اس کی عمر پلٹ دی گئی اور 29 سال کی ہو گئی. تو یہاں سے دیکھیں کہ حدیث میں پتا چلا کہ یہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت عطا فرمائی. اب یہ تو حضرت موسیٰ کا معاملہ, ہمارے نبی کا کیا معاملہ ہے؟ تو مکارم الاخلاق میں روایت موجود ہے, روایتیں تو کئی موجود ہیں, لیکن میں صرف اسی حدیث پر آپ اتفاق کرتا ہوں. حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ جب کسی کام سے متعلق سرکار سے سوال کیا جاتا, اب وہی حدیث کہ سرکار نے لا ہے نہ حاجت اگر کی, قادر بری اسی حدیث کا ترجمہ کیا, اس پر غور کریں. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی کام کا سوال کیا جاتا, اگر آپ ارادہ اسے سوال کیا جاتا اگر آپ کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا تو فرماتے ہاں, اگر آپ کا ارادہ اسے نہ کرنے کا ہوتا اور اس کی حکمت کے معاملات پر ہوتا کہ جناب اگر یہ ہاں کر دیا گیا تو اس کے لیے نقصان ہو جائے گا, تو آپ خاموش ہو جاتے. جس طرح کہ کہا نا حضور, کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے, ہر سال حج فرض ہے. سرکار خاموش رہے, خاموش رہے. پھر سرکار نے جب اس میں نہیں مانا تو فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال ہو جائے گا. فرمایا جو عطا کرنا ہے تو اس میں اگر اور نہ نہیں ہے, لیکن جو عطا نہیں کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ جناب وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے, تو سرکار نے اس بات پر خاموش ہو جاتے. فرمایا اور آپ کسی کام کے متعلق نہ نہیں فرماتے. یہ مولانا کی حدیث ہے مکارم الاخلاق کی. آپ کے پاس ایک اعرابی آیا, دیہاتی بدو شخص آیا, اور اس وقت دریا رحمت میں مصطفیٰ جوش میں تھا علیہ السلام. صحابہ کرام سرکار علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ کس کی طرف ہوگا, اور جس کی طرف ہوا اس کا بیڑا پار ہو گیا. مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم سراپا نیاز بن کر بیٹھے ہوئے تھے اور سراپا ایک کشکول بنے بیٹھے تھے کہ سرکار علیہ السلام کے دربار مقدس کی بھیک کس کی طرف آتی ہے. اب سرکار علیہ السلام اپنے چہرے انور کو, سر انور کو آپ نے اٹھایا, دیکھا کہ سامنے ایک بدو بیٹھا ہوا ہے اور آپ خاموش رہے. سرکار علیہ السلام نے کہا کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. سرکار خاموش ہو. پھر کہا کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. سرکار پھر خاموش ہو. کسی دفعہ میرے آقا نے فرمایا ہاں سوال کرنا چاہتا ہے, تو کہا یہ انداز سرکار کا اس کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا, یعنی بڑے, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے بہت سے اعظم کے اکثر کال پیش کیے ہیں. میرے آقا پر دو انوار کا نزول ہوتا ہے, ایک انوار جلالیہ ایک انوار جمالیہ, اور جب انوار جلالیہ کا نزول ہوتا ہے تو اس کا پورا مجمع کانپ کے رہ جاتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کا سمندر کس قدر گویا کہ جوش مارنے لگا کہ آپ نے اس کو جھنجھاڑتے ہوئے کہا مان سلم شیتا, مان تو کیا مانتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کاش اس بدو کی جگہ پر میں ہوتا اور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کچھ کہہ سکتا. مولا کائنات نے دن میں سوچے کہ کاش میں ہوتا کہ ہم سرکار کے قدموں میں پڑے ہیں, سرکار نے ہماری طرف نہیں دیکھا, اس کی طرف دیکھا, چلو دیکھے تو صحیح مانگتا کیا ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اے رابی مانگ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور ایک گھوڑا چاہتا ہوں. سرکار پھر جلال رکھنا اور مانگ اور کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور اس کے اوپر جو اس کا کجاوا جو ہے وہ مانگتا ہوں. پھر تیسری دفعہ سرکار نے فرمایا مانگ اور کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور بس یہی چاہتا ہوں. یہ کہہ کر فاروق اعظم کے لگے ہمیں اس پہ رش آنے لگا کہ میرے آقا نے اسے کہا مانگ تین دفعہ, پور جلال انداز میں اس کو کہا کہ مانگ 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 اللہ اکبر. وہ مانگتا تو صحیح لیکن اس نے ایک دفعہ اونٹ مانگا, ایک روایت میں گھوڑا مانگا, اس کا کجاوا مانگا, کسی دفعہ کہتے حضور بس یہی چاہیے, اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھ کر سر مبارک کو جھکا لیا. حضرت علی نے کہا کہ ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس عرابی کو دیکھو یہ کیا مانگ رہا ہے, علی جاؤ اس نے جو مانگا اس کو جا کر دے دو. اور سرکار نے اس پر بڑا تعجب کیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عرابی نے ان چیزوں کا سوال کیا وہ اس کو دے دو. پھر اس کو وہ چیزیں دے دی گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کے سوال میں فرمایا کہ یہ ایک ہے اس کے سوال میں اور موسیٰ علیہ السلام کی اس بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے. سرکار نے خود فرمایا کہ دیکھو اس کو میں نے کہا مانگ 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 اور اس نے مجھ سے مانگا کیا, پر میں اس کے سوال میں اس کے سوال میں کتنا فرق ہے. تو ہوش سے کام لو, یا سرکار خود ترغیب دلا رہے ہیں یا میرے آقا خود ترغیب دلا رہے ہیں. یہ نہیں کہ چلو اونٹ دے دیا چل چلے جا, بلکہ فرمایا اس کے سوال میں موسیٰ کے سوال میں, موسیٰ کے زمانے میں بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے. یعنی سرکار قیامت تک کے اپنے غلاموں کو کہہ رہے ہیں مجھ سے وہ مانگو جو لوگوں نے موسیٰ سے بھی نہیں مانگا تھا. اور یہ سرکار کی ترغیب کی ادا ہے جو سرکار فرمانے کی اس کے سوال میں دیکھو اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا کے سوال میں دیکھو کتنا فرق ہے. اب اس قتیل کی بات کو کون مانے کہ جس کا نام محمد علی ہے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں. الاعوذ باللہ. میرے آقا نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام, پھر سرکار خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں, جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار جانے کا واقعہ ہوا تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کی بات چلی, اور اس بڑھیا نے جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بات کا تقاضا کیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب جو ہے کہ اس کو جنت عطا فرما دی, اور جنت میں جو درجہ تھا وہ بھی عطا فرمایا. اس کے تحت شاہ عبد الحق مودودی سے دیوی جل رحمت نے چند نقطے لکھے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں, کیونکہ آپ نے فرمایا مانگ اے عرابی جو چاہتا ہے. کیونکہ اسماعیل دہلوی نے اعتراض کیا اور وہ کہتا ہے کہ سرکار نے صرف سل کہا تھا, یہ تو کہا تھا کہ جو چاہتا ہے. اس حدیث میں لفظ ہے کہ سل ما شیتا, مانگ جو مانگتا ہے. تو شیخ عبدالحق صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ جو تو چاہتا ہے مانگ, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سوال کی ترغیب دی, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل کے سوال, تم میں اور بنی اسرائیل کی اس بڑیا میں کتنا فرق ہے. یہ سرکار ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے سوال کریں. اب ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں رسول پاک سے سوال نہ کرو. یہ رسول اپنی لاٹھی کا بھی الحاظ باللہ اختیار نہیں, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نفع ذر کا اختیار نہیں. اور آج اکثر یہ ان کے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, تو جب جاہل بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ جہالت کے بڑھاپے سے بچائے. میرے آقا نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو علم والا ہو اور اسے بڑھاپا آ جائے, تم میں بہتر وہ جس کے عمل اچھے ہو اور وہ بوڑھا ہو, تم میں سب سے بہتر وہ ہے. اور فرمایا سب سے برا بھی وہ ہے کہ جو بوڑھا اور جاہل ہو. تو جب یہ زندگی بھر پھیرے پھیرے لگا 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 کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ پان کی دکان ٹھیک پر بیٹھ کے کہتے ہیں اگر اختیار ہوتا تو اپنی بیٹی کو کیا کہہ دیا, اپنے بیٹی کو کہہ دیا کہ فاطمہ میں تجھے بھی جنت سے نہیں بچا, میں تجھے دوزخ سے نہیں بچا سکتا, آپ سے نہیں بچا سکتا. لو جو اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے وہ کسی کو کیا دے. تو اس بوڑھے سے کہے اگر وہ بیٹی کی حدیث ہے تو کہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اور وہاں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں فاطمہ اگر تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے میں تجھے بھی خدا کی قدرت سے نہیں بچا سکتا. مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں وہاں شرط ایمان کی ہے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں شفاعت اس کو ہوگی جو اہل ایمان ہوگا, چاہے اس کے گناہ پہاڑ کے برابر ہو, صغیرہ نہیں کبیرہ بھی ہو. تب بھی میرے آقا ترمذی شریف نے خود فرمایا میں اہل صغائر کا بھی شافع ہوں, اہل کبائر کا بھی شافع ہوں, میں اہل کبیرہ کی بھی شفاعت کروں گا. بخاری میں تو یہاں تک موجود ہے, فرمایا میں چوتھی دفعہ سجدہ کر کے اپنی طرف سے کہوں گا اے الہ یا ربی من قال لا الہ الا اللہ, مجھے اس کی شفاعت کا اختیار دے جس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ سچے دل سے میرا کلمہ پڑھ لیا ہو. تو اس وقت بخاری شریف کتاب التوحید میں موجود ہے کہ رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور رب فرمائے گا وہ عزتی و جلالی, محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے لاخرجن من قال لا الہ الا اللہ, تو میری مخلوق کے لیے اتنا رحم کرتا ہے تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس نے ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھ لیا ہے آج میں اسے جہنم سے بری کروں. تو یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے. وہاں سیدہ فاطمہ کی رضی اللہ عنہا, یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچا بچہ اگر ماں کے پیٹ سے سلب ہو جائے تو وہ باپ کی شفاعت کرے گا, تو میرے آقا کیا سیدہ فاطمہ کی شفاعت نہیں کریں گے؟ میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ جناب ہر سارے شخص اپنی ماں تحت کی شفاعت کرے گا, ہر مرشد مہدی اپنی ماں تحت کی شفاعت کرے گا, عالم اپنے مقتدیین کی شفاعت کرے گا, امام اپنی مقتدیوں کی شفاعت کرے گا. میری اولاد, یہاں تک کہ خود سرکار نے فرمایا جو طبرانی میں صحیح حدیث سے موجود ہے, سیدہ فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فاطمہ تیرے بطن سے جتنی اولاد پیدا ہوگی خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. سرکار نے فرمایا جو ہاشمی ہے اور جس کے رگ و پے کے اندر میرا خون بہ رہا ہے اس کو مرتبہ توبہ نصیب ہوگی اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو جب سیدہ فاطمہ کی اولاد جنتی ہے تو سیدہ فاطمہ کو سرکار نے جنت عطا کی ہوگی. تو وہاں پر مسلم شریف میں جہاں یہ روایت ہے یہ دجل کرتے ہیں اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں جھوٹ لکھا ہے, اگر وہ باب کا نام لکھتا تو حدیث کا مطلب ثابت ہو جاتا. وہاں یہ تھا سرکار اپنے کافر رشتے دار جو تھے اور جو کافر کنبہ تھا جو اہل قریش تھے ان کو ڈرا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو نجات پاؤ گے, دیکھو یہ میری بیٹی فاطمہ ہے, اگر یہ میرا کلمہ نہیں پڑے گی تو خواہ یہ میری بیٹی ہے میں اسے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. بالکل بات واضح تھی اور شاید کی بات ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ سرکار کافر کی شفاعت کریں گے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف جو ان کا کلمہ پڑھ لے اور ان کا کلمہ پڑھے ان سے محبت رکھے سرکار اس کی شفاعت کریں گے, سرکار اس کی سفارش کریں گے. اور اسی بات کو گویا کہ شاہ عبدالحق مودودی صدیقی علیہ رحمت الرضوان نے گویا کہ بیان فرمایا اور اسی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ذکر فرمایا. ہمارا وقت تو ختم ہے لیکن میں 5 منٹ آپ سے مزید لوں گا ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. انشاءاللہ اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کا دل باغ و بہار ہوگا, لیکن میں عرض کروں گا کہ اس کو میرے امام نے بڑی مشقت سے جمع کیا ہے. اس حدیث پاک کو آپ یاد بھی رکھیے اور اپنے دوستوں سے سنائیے بھی. مجھے بتائیے یہ حضرت موسیٰ والی حدیث یہ میرے آقا والی حدیث جو میرے آقا نے اس سے سوال کیا تین دفعہ فرمایا کون جا کر اپنے ساتھیوں کو سنائے گا؟ آپ اٹھا کر بتائیے دن کو. میرے آقا کے دین کی تبلیغ ہے. آپ کم سے کم آج سے یہ حدیث اپنے گھر والوں کو جا کر سنائیں گے, اپنے بچوں کو سنائیں گے, ان کو مؤدب کر کے سنائیں گے, با ادب, اور خود پر ایک کیفیت طاری کر کے سنائیں گے تاکہ آپ کے گھر والوں میں یہ کیفیت منتقل ہو اور ہمارے عمل نہ بخشوا سکے لیکن یہ سرور ہمیں بخشوا دیں. ہمارے دوستوں کو دفاتر میں اگر ہیں, اپنے ساتھیوں کو, اپنے ماتحت لوگوں کو ٹیلی فون پر جہاں ایسے ہی گپے شپے کر لیتے ہیں وہاں پر یہ حدیث پاک بھی سنا دیں کہ آج دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث سنی ہے. اگر حدیث یاد رہی درس کے بعد پھر مجھ سے پوچھے, رات بھر بیٹھ کر میں حدیث آپ کو سناتا رہوں گا تاکہ یہ آپ کو یاد ہو اور آپ جا کر اس کو سنائیں اور اس پر چرچا کریں, حضور کی محبت کے تحت چرچا کریں. ان شاء اللہ یہی عمل ہماری شفاعت کے ذریعہ بنے. یہ حدیث مبارکہ آپ گویا کہ سماعت فرمائیے, میں صرف اس کے اردو ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ کنز الاموال کے اندر موجود ہے. میں جلدی جلدی اس حدیث کو سناتا ہوں, اس کو غور سے سنیے اور صرف یہ کان نہیں اپنے پورے جسم کو کان بنا لیجیے, ہم آتن گوش ہو جائیے, پورے تن کو اپنا کان بنا لیجیے اور غور سے سبھی صفات کو سنیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو قریش اور دیگر قبائل کو بھی دیا اور انصار کو کچھ نہ ملا, یعنی ان کو بانٹ دیا, انصار کو جو ہے وہ کچھ نہ ملا. وہ بڑے ملول ہوئے اور رنجیدہ ہوئے, یہاں تک کہ بعض کی زبان پر بعض کلمات شکایت آمیز بھی آ گئے کہ سرکار نے ہمیں کچھ نہیں دیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو خاطر انوار پر ناگوار اثرات گزرے. آپ نے حضرت سعد بن عبادہ انصاری کو بلایا, فرمایا تمہاری قوم انصار کی طرف سے مجھے یہ کیا سننے کو مل رہا ہے؟ عرض کیا حضور جو کچھ سنا واقعی میں ایسا ہی ہے. فرمایا تو تم نے اس وقت تم کہاں تھے؟ عرض کیا حضور میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں لہذا قومی ہمدردی میں ان کے شریک ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال بڑھ گیا, فرمایا اپنی قوم کو جمع کرو اور ان کے علاوہ کوئی نہ ہو, سب انصار مالی غنیمت کے بارے میں جمع ہو گئے جہاں مالی غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا. حضرت سعد سبھی کو بلا کر لیا ہے اور خود دروازے پر کھڑے ہو کر سب کی نگرانی کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس حال میں کہ چہرے اقدس پر غضب کے آثار نمودار تھے, فرمایا اے گروہ انصار, کیا میں نے تم کو گمراہ نہ پایا کہ پھر اللہ کی طرف تمہیں ہدایت دی؟ سب ڈر گئے اور حیبت اور جلال میں, عربی لفظ سنیے کیا کہا سب نے زبان سے, نعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب حیبت سے زبان سے بول اٹھے, ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے غضب اور رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہاں سے پتا چلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول ہی, کہ میں خدا کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں اور گویا کہ میں اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں, تو یہاں پر یہ کہنا شرک نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے. اور صحابہ نے سرکار کی موجودگی میں کہا کہ حضور ہم آپ کے گویا کہ حضور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے اور رسول کریم کے غضب سے. پھر نبی پاک نے فرمایا اے گروہ انصار, کیا میں نے تم کو نادار نہ پایا, کمزور نہ پایا, پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو غنی کر دیا؟ سب نے عرض کیا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ لفظ عربی میں سنیے, تمام نے کہا فجالون یبکون ویقولون اللہ رسول امنا بابرو, کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر سب سے زیادہ فضل کیا ہے. اگر کسی کے سامنے آج کہیں کیا حال ہے جناب, کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے تو پھٹ جاتا ہے کہ اللہ کا فضل تو سنا تھا, اللہ کے رسول کا فضل, ہم نے کہا ریونڈ میں یہ باتیں نہیں سنائی جاتی, یہ اللہ والوں کے طرف سنائی جاتی ہے. یہ صحابہ کا من ہے کہ جب سرکار ان سے پوچھتے ہیں کہ تم پر فضل نہیں ہوا تو آگے کہتے ہیں اللہ نے بھی فضل کیا, اس کے رسول نے بھی فضل کیا. تو آج سے اپنا طریقہ بنا لیجیے کہ جب بھی کوئی آپ کی طبیعت پوچھے کیسی طبیعت ہے تو کہیے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. کیا کہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. یہ اپنی عادت بنائیے, اپنے بچوں کی عادت بنائیے, اور جب کوئی آپ کے علم میں کوئی بات نہ ہو تو آپ فوراً کہیے اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے, کیونکہ یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے. اور اس کو رائٹ کیجئے, جب وہ اپنی بکواس کو لوگوں کے کانوں میں ڈال سکتے ہیں تو آپ یہ ایمانی نور کو بھی ڈال سکتے ہیں. یہ نور ہی تو ہے جو اندھیرے کو دور کرتا ہے, یہ علم ہی تو ہے جو جہالت کو دور کرتا ہے, یہ صحابہ ہی تو ہے کہ جو منافقوں کو بھگاتے ہیں. تو آپ کا یہ عمل انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں مزید گویا کہ خوشحالی پیدا کرے گا. اور جو صحابہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بد اخلاق نہیں ہوتے ہیں. سارے صحابہ نے مل کر کہا اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہوا تو فرمایا اگر تم چاہو تو تو جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہو، یعنی میں نے تو تم سے یہ کہہ دیا کہ تم گمراہ تھے تو میں نے ہدایت دی، اور تم کمزور تھے تو اللہ اور میں نے تم پر فضل کیا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا آپ کا جمہوریت کا بیان کرتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے، اور تم یہ بھی جواب میں کہہ سکتے ہو کہ تم اپنے قول میں سچے قرار دیے جاؤ گے اگر کہو گے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے، کیا ہم نے آپ کو بے ٹھکانہ پایا تو اپنے مدینے میں ٹھکانہ نہیں لیا؟ سرکار فرما تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، تمہارے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بے ٹھکانے تھے اور آپ کو کوئی نہیں، کافر آپ کے پیچھے لگے تو ہم نے یسرف کی جو کہ سرحد آپ کی نے نہیں کھولی، آپ کی قوم میں جھٹلایا تو کیا ہم نے تصدیق نہیں کی کہ آپ حاجت مند تھے تو ہم نے آپ کو پورا نہ کیا، آپ بے یار و مددگار تھے یا رسول اللہ تو کیا ہم نے آپ کی مدد نہیں کی؟ حضور اقدس کی طرف سے یہ بات سن کر انصار رونے لگے اور بار بار کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر سب سے بڑا فضل ہے. پھر حضور نے فرمایا میں نے جو کچھ کسی قوم کو دیا وہ محض ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے دیا ہے، ارے تمہیں نہیں دیا، تم تو میرے اپنے تھے اور تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا اور تمہاری طرف سے کامل اطمینان ہے. سنو تمہاری فضیلت یہ ہے اے گروہ انصار، اگر لوگ کسی وادی میں یا کھائی کی طرف ہوں اور تم دوسری طرف ہوں تو میں تمہیں پسند کروں گا اور میں تمہاری طرف آؤں گا. اے انصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹیں اونٹ لے جا رہے ہیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کو لے جا رہے ہو؟ کہ لوگوں نے تو مال غنیمت لے گئے اور تم اللہ اور اس کے رسول کو لے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. یہ سن کر لوگ اتنا روئے کہ دھاڑے مارنے لگے اور ان کی داڑیاں گویا کہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. جب واپس ہوئے تو سب کی زبان پر یہ لفظ جاری تھا. کیا لفظ جاری تھا؟ لفظ یہ تھا یقولون رضینا باللہ وبرسولہ حزنا نصیبا. تمام کی زبان پر یہ لفظ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے عطیے سے بہت خوش ہو گئے ہیں اور بہت راضی ہو گئے. یہ گویا کہ عطا فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم موجود تھے، حضرت اسامہ بھی موجود تھے کہ دولت خانے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی اور حضرت عباس سرکار کے چچا باہر سے آئے اور دروازے پر دستک دی. دونوں حضرات نے فرمایا اے اسامہ، حضرت زید کے بیٹے ہیں، حضرت زید جو سرکار کے غلام اور خادم تھے جن کو سرکار نے بچپن میں پالا تھا، یہ اسامہ ان کے بیٹے ہیں. ان سے حضرت مولا علی نے کہا کہ ہمارے لیے حضور سے اجازت لو کہ ہم حضور کے دربار میں حاضر ہوں. حضرت اسامہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت علی اور حضرت عباس آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت کے طالب ہیں. سرکار نے فرمایا جانتے ہو یہ دونوں کس لیے آئے ہیں؟ حضرت اسامہ نے عرض کی، میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کس لیے آئے ہیں. آنے دو. یہ جامع ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بڑی کمزور مان کی، یہ دوسری حدیث جو میں نے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں کس لیے آئے ہیں، ان کو اندر آنے دو، وہ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جب اندر آئے دونوں حضرات نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو اپنے اہل بیت میں کون زیادہ محبوب ہے، آپ کو اپنے اہل بیت میں کون اچھا لگتا ہے؟ سرکار نے فرمایا میری فاطمہ کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا ہم آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں اپنے اقربا کے اندر، تو آپ کے دیگر قرابت دار ہیں ان میں کون اچھا لگتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اسامہ بن زید مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں. عرض کی کہ حضور اس کے بعد کون اچھا لگتا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے علی اس کے بعد اچھے لگتے ہیں. یہ سن کر حضرت عباس بول اٹھے یا رسول اللہ کیا میں آپ کا چچا ہوں، کیا میرا مقام کس طرح بلند ہوگا؟ سرکار نے فرمایا حضرت علی کو تم پر سبقت ہے اس لیے کہ انہوں نے تم سے پہلے ہجرت کی. حضرت اسامہ کو جو سرکار نے لفظ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرنے سے، جو عرض کی کہ حضور آپ کو اہل قرابت داروں میں سب سے زیادہ کون اچھا لگتا ہے؟ تو حضرت زید، کیونکہ باپ کا تحفہ بیٹے کو ملتا ہے، تو حضرت زید نے سرکار کی بڑی خدمت کی اور سرکار کی گویا کی ساتھ رہے. سیدہ میمونہ آپ کی والدہ ہے حضرت اسامہ کی، حضرت زید کی بیوی ہے، وہ گویا کہ سرکار کی صلوات و سلام حضرت گویا کی خدمت میں رہی، تمام معاملات میں گویا کہ وہ رہی ہیں اور سرکار کی صلوات و سلام کے ساتھ رہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور آپ اپنے اہل قرابت داروں میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ عربی کے لفظ سنیے، وہاں پر آپ نے سنا نعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول اللہ، اور وہاں پر دوسرا لفظ آپ نے سنا کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کے لیے، اس میں فرمایا کہ اللہ و رسول آمنا و افضلو، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے. یہاں پر سرکار نے کیا فرمایا کہ میرے اہل قرابت داروں میں میرا سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ فرمایا احب و اہلی، میں اپنے اہل میں فاطمہ کے بعد جس سے محبت کرتا ہوں وہ کون ہے؟ من، وہ ہے قد انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ، وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا اور میں نے انعام کیا. یہاں پر دیکھیے دونوں لفظ موجود ہیں، انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وہ انعمت علیہ جس پر میں نے انعام کیا. اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ساتھ میں کرنا شرک ہے تو یہ سرکار خود کر رہے ہیں. تو پتا چلا گن ان کی زبان میں ہے، یہاں معطر ہی معطر ہے، یہاں ایمان ہی ایمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ، میرے نزدیک میری فاطمہ کے بعد سب سے بہتر وہ ہے جس پر میرے خدا نے انعام کیا اور پھر میں نے انعام کیا. پوچھا حضور کون؟ فرمایا اسامہ بن زید، وہ اسامہ بن زید. تو یہاں سے گویا کہ یہ سچی عقیدت ہمیں صحابہ کی گویا کی روایتوں سے پتا چلے. آج کے بعد اگر ہم یہ اگر اعوذ باللہ کہہ کر یا نعوذ باللہ کہہ کر ہم اگر کسی شے سے پناہ طلب کریں گے تو ہم ساتھ یہ کہیں گے نعوذ باللہ من غضب اللہ و من غضب رسول اللہ، کہ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانتا ہوں اللہ کے غضب سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے. اور اگر کوئی پوچھے ہاں بھائی صاحب کیسی طبیعت ہے، عید مبارک ہو اور کیسے ہو، تو کہا جائے اللہ اور اس کے پیارے رسول کا فضل ہے. اور پوچھا جائے یہ علم ہے، یہ بات آپ کے علم میں ہے؟ کہا نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ دلوں میں سرکار کی محبت زندہ ہوگی، منافقوں کا قلعہ کما ہوگا. منافق چھری سے نہیں مرتا، خنجر سے نہیں مرتا، وہ اس لفظوں سے مرتا ہے، اور ان لفظوں سے ایسا مرتا ہے. میرے آقا کہتے ہیں دل آدا تو رضا تیز نمک کی دو ہے. قابل پر بھی کہتے ہیں دل آدا تو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خاما تیرا. یعنی اعلی حضرت کا قلم چلتا ہے سرکار کے فضائل میں، ان کے دل پر نمک لگتا ہے. فرمایا ایک اور چھڑکتا رہے خاما تیرا، تیرا قلم ایک اور نمک ان پر چھڑک دے. اور وہ چھڑکے کیسے؟ جب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اور یہی بھی چیز ہے جس نے میرے آقا نے فرمایا مومن میرے دین کا مجاہد ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے میرے دین کا دفاع کرتا ہے اور زبان سے میرے دین کا دفاع کرتا ہے. دعا کی اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. آپ حضرات نے اپنا تین دیوس سر کیا، بڑی محبوب حدیث ہم نے سنی ہے. اللہ اکبر، یہ زبان اس قابل ہے کہ اس کو روایت میں بیان کیا جائے، نہ ہمارے دل اس قابل ہے کہ جناب ہم حضور قلبی کے ساتھ اس باتوں کو مستحضر کر سکے. لیکن اسباب کے لحاظ سے کچھ بھی ہے، مولا کریم تیرے محبوب کا قول بیان کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر خرابی پیدا فرما، ہماری زبانوں میں چاشنی پیدا فرما، ہمارے اعضاء میں عمل پیدا فرما، مولا کریم ہمارے زبان میں تبلیغ کا جوش پیدا فرما. کوشے گوشے گھروں میں، دوست و احباب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی باتیں بیان کرنے کی، خود بھی اسے ماننے کی، اور جان و دل سے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی غرض کے اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. جن حضرات نے دور دراز سفر کیا یہاں پر آئے، قیمتی وقت صرف کیا مولا کریم اس درس کے اندر، اور آج عید کا دن ہے لیکن اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر تیرے محبوب کے قولوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. مولا کریم انہیں سعادت دارین نصیب فرما، انہیں گھر کا سکون نصیب فرما، مال کا سکون نصیب فرما، تجارت کا سکون نصیب فرما، قبر کا سکون نصیب فرما، حشر کا سکون نصیب فرما، سرکار کی شفاعت کا سکون نصیب فرما. ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم مسلمانوں میں وحدت اور یکجہتی پیدا کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما، ہمارے تمام مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عرابی کو کیا دیا، اسامہ بن زید کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں نے اسے انعام اس پر انعام کر دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غرور انسان سے کیا کہا، اللہ اکبر. ان تمام باتوں کو دل میں رکھتے ہوئے امام بشری ایک اللہ کے ولی کامل ہے، ان کا ایک شعر اپنی زبان سے گویا کہ گنگنائے، اور آپ کا دل اس کے لیے رکھ دو کہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته من کل حول من الاحوال مقاتا حیمی مولایا صان. يا كرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث
أمامي مولاي صل وسلم دائما. بك خير الخلق كلهم.
آمين يا رب العالمين. بجاه طه وياسين عليه أفضل وأجمل التحية والصلاة، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزاقه سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.